اور اس کے بعد والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، یہ تو بہت VIP لوگوں کی بات ہو رہی ہے. VIP ہوتا ہے VIP، یعنی بہت ہی جو سمجھ لیں کہ سب سے ٹاپ کے لوگ ہیں نا، ان کی بات ہو رہی. اگر کیٹیگریز بنائیں درجوں میں، کہ ہر ایک چیز کے درجے ہوتے ہیں نا، تو اگر ایمان والوں کے درجات میں کیٹیگریز آپ بنائیں، تو یہ دو درجے ہیں جو ٹاپ کے ہیں. ایک الصادقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجروں میں سے بھی اور انصار میں سے بھی. مہاجرین کون تھے؟ جو اپنے گھر بار خاندان روزگار اپنی پراپرٹیز اپنا سب کچھ، اپنے جس کو ہم کہیں گے آج کے وقت میں بینک بیلنس اینڈ سیونگز، ایوری تھنگ، ہر چیز، اپنا وطن، ہر چیز چھوڑ کے صرف اللہ کی خاطر ہجرت کرنے والے تھے وہ لوگ. اور یہ آسان کام نہیں ہوتا. صرف ہم مال کمانے کے لیے بھی کسی دوسری جگہ جاب کے لیے جاتے ہیں تو اتنے اداس ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ پیسے مل رہے ہوتے ہیں کچھ ہے. انہوں نے تو سب کچھ چھوڑا صرف کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ کی ذات بہت بڑی ہوگی نا، سب سے بڑی ہوگی، وہی یہ کر سکتا ہے. کیونکہ آگے جا کے کیا مل رہا تھا؟ صرف اللہ کی رضا، باقی تو کچھ بھی نہیں تھا. نہ وہاں پہ کوئی گھر تیار کھڑے ہوئے تھے، نہ وہاں پہ کوئی جاب کے ان کے لیے جابیں تیار بیٹھی تھی، نہ وہاں پہ ان کے لیے کوئی جائیدادیں پڑی ہوئی تھی، نہ ان کی کوئی سیونگز تھی، نہ وہ ان کا ملک تھا، نہ وہاں پہ ان کے کوئی رشتے دار تھے، نہ وہاں پہ ان کے کوئی دوست احباب تھے. کیا تھا وہاں پہ؟ جس جگہ جا رہے ہیں آپ، جب بھی کہیں مائگریٹ کرتے ہیں، موو کرتے ہیں، مثلا کہیں کسی بہتر چیز کے لیے موو کرتے ہیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ آپ کا ہر چیز سیٹل ہے تو آپ کہیں چلو جی اب ہم جا کے ڈیزرٹ میں رہتے ہیں جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا. ایسے تو نہیں کرتے. ان کی موونگ کس طرف کی تھی؟ دنیا کی نظر سے دیکھا جائے تو وہاں پہ تو دنیاوی طور پہ تو کوئی بھی ان کے لیے کوئی ایسی کوئی سیٹلمنٹ تھی ہی نہیں. یہ ایک سیٹلڈ لائف چھوڑ کے ان سیٹل ہونے کے لیے جا رہے ہیں. اگر آپ ایک دنیاوی آدمی ہیں تو آپ کہیں گے دس از کریزی، یہ کیا بات ہوئی کہ اب سب کچھ اتنا چھوڑ کے صرف اللہ کا نام لے کے اور جا رہے ہو. لیکن بات ان لوگوں کی ہے ہی ایسی کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف اور صرف ہجرت کی، کوئی اور چیز نہیں دیکھی، صرف یہ کہ اللہ کی خاطر اس دین، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اس پر صحیح عمل کرنے کے لیے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پہ مجھے کیا ملے گا. نہ وہ لوگ یہ دیکھتے تھے کہ پتہ نہیں اس راستے پہ پہلے کوئی چلا بھی ہے یا نہیں چلا، کچھ پتہ نہیں ہے. فرسٹ ونز تھے، سابقون الاولون. وہ اور یہ نہیں تھا ان کے اندر کہ ہم انتظار کرتے ہیں پہلے دیکھ تو لیں پہلوں کا کیا بنتا ہے اس کے بعد ہم جائیں گے. نہیں، وہ سب سے فرسٹ ون، اکیلے، کئیوں کے خاندان بھی مکہ میں رہ گئے، مگر وہ یہ ان ایسپیکٹس پہ سوچنے میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے. ہم نے تو ہر چیز میں پہلے دیکھنا ہوتا ہے نا، سوچیں گے ٹھیک ہے دیکھیں گے، ابھی اتنی بھی جلدی کیا ہے، ہم پہلے دیکھ لیں فلانے نے کیا ہے کہ نہیں. ہم کبھی فرسٹ ون نہیں ہونا چاہتے نا کہ میں نے اللہ کا حکم سنا ہے، میں بغیر کسی کو دیکھے ہوئے سب سے پہلے خود قدم اٹھاؤں، سابقون میں سے ہو جاؤں. ایسے نہیں سوچتے. ہم ہر حکم کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی دوستوں کو دیکھیں گے، پھر لوگوں کو دیکھیں گے، پھر سوچیں گے خاندان والے کیا کہیں گے، پھر یہ سوچیں گے اچھا ہسبینڈ کیا کہیں گے، اچھا بچے کیا سوچیں گے، پھر اچھا امیگریشن کا تو نہیں کوئی مسئلہ پڑ جائے گا. کتنی چیزیں سوچتے ہیں تو پھر کہیں مشکل سے جا کے اگر سب سے سیٹسفائی ہوں گے تو کہیں مشکل سے قدم اٹھائیں گے. بڑی سوچ بچار کے بعد سابقون الاولون ایسے نہیں ہوتے. ہم سب کو خواہش ہے نا سابقون الاولون بننے کی، مگر نیکوں کے اندر بھی دو ہی کیٹیگریز ہیں. ایک یہ سابقون الاولون، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی مصلحتیں نہیں دیکھنی، کوئی عقلی دلائل نہیں دینے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. یہ تو ہے محبت کی باتیں، یہ تو ہیں دل کی باتیں. یہ عقل سے نہیں پھر وہ سوچتے، پھر 1+1 2 کر کے نہیں دیکھتے، پھر وہ کیلکولیشن میں نہیں پڑے رہتے. وہ جو ہی اللہ کا حکم آتا ہے لبیک کہتے ہیں، حق کو پہلی نظر میں پہچان لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں, یہ ہمت والے لوگ ہیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا تو عمل ابھی بہت پیچھے ہے, بہت پیچھے, اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے, سابقون الاولون میں سے, جن کے لیے فرمایا کہ جب موت کا وقت ہوا تو پھر تب بھی کیسے ہوں گے. میری سب سے پسندیدہ سورت کے اینڈ میں آتا ہے کیا کیا ان کے لیے آئے گا, روح و ریحان, خوشبو بھی آئے گی, بکھے بھی آئے گا ان کے لیے. ایسے ہی نہیں ہے, بہت قربانیاں دے کے پھر وہ مرتبے ملتے ہیں. اور اگر ہم ابھی تک اسی سٹیج پہ ہیں نا کہ ہم کیلکولیشنز پہ ہی ابھی ہیں بیٹھے ہوئے, تو ابھی یہ بہت سیڑھیاں ہمیں چڑھنی ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے. ابھی نہیں پہنچے, یہ خواہشات سے نہیں ہوتا. جی ہم بھی جنت الفردوس میں ہوں گے, ہم بھی سابقون, بس ہم تو ہیں ہی سابقون الاولون. کوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے, بہت خوشی کی بات ہے. اپنے بارے میں تو میں کہوں گی ابھی بہت سیڑھیاں چڑھنی ہیں, ابھی یہ مقام بہت دور ہے, ابھی عمل بہت پیچھے ہے. تو یہ کون لوگ ہیں, اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. بعض نے کہا کہ صحابہ کرام میں سے سابقین الاولین ان کو قرار دیا گیا جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی, یعنی تحویل قبلہ سے پہلے پہلے جو مسلمان ہو چکے تھے نا, وہ ہے سابقین الاولین. یہ قول قتادہ وغیرہ کا, سعید بن مسیب کا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, سابقون الاولون وہ صحابہ ہیں جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے. بعض کہتے ہیں نہیں, وہ جو حدیبیہ میں بیت رضوان میں شامل ہوئے وہ سابقون الاولون ہیں. اور ہر قول کے مطابق باقی صحابہ کرام جو ہیں وہ دوسرے درجے پہ ہیں, جن کا ذکر ہے نا, والذین تبعوہم بإحسان. اور دوسرے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے پیروی کی ان کی, جنہوں نے ان کو فالو کیا, ان کے فٹ اسٹیپس پہ چڑھے, چلے احسان کے ساتھ, اچھے طریقے سے, ایکسلنس کے لیول پہ. ان کے لیے جو خوشخبری ہے وہ تو بعد میں ہم آتے ہیں نا, پہلے ذرا ان کو سمجھ لیں کہ کون لوگ کون ہیں یہ. اچھا, اب بعض کا یہ خیال ہے کہ نہیں, تمام صحابہ کرام سابقین اولین ہیں, تمام, اس لیے کہ انہوں نے پہلے اس وقت اسلام لے کر آئے تھے, اور جو بعد کے آنے والے لوگ ہیں وہ جو ان کے فٹ اسٹیپس پہ چلیں گے احسان کے ساتھ, یعنی آج کے زمانے کے, یعنی صحابہ کرام کے بعد کے جتنے بھی زمانے آئے قیامت تک, جو لوگ ان کے فٹ اسٹیپس پہ چلیں گے وہ یہ ہے نمبر ٹو پہ, جو والذین تبعوہم بإحسان. ٹھیک ہے, تو بعض نے کہا کہ یہ سارے صحابہ کرام ہیں, بعض نے کہا کہ نہیں, صرف وہ والے ہیں جن کا میں نے آپ کو ذکر بتایا, جو شروع میں اسلام لے آئے تھے. ظاہر ہے ابو بکر صدیق کا جو مرتبہ ہوگا وہ ابو سفیان کا نہیں ہو سکتا. سابقون الاولون مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی. انصار بھی کون ہے؟ جنہوں نے اپنے دل کھول دیے, اپنے دروازے کھول دیے, اپنے ہر چیز کو, یعنی ایسے اوپن آرمز کے ساتھ ان کو ویلکم کیا اور ان کے لیے ہر چیز اپنی ان کے آگے رکھ دی, کی سب چیزیں اللہ کی خاطر. کوئی ان کو ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا, کوئی انہوں نے ان کو بوجھ نہیں سمجھا, ان کو اپنے لیے ایک برڈن نہیں بنایا. اپنے دلوں کے دروازے بھی کھولے, اپنے مالوں کے دروازے بھی کھولے, اپنے باغوں کے دروازے بھی کھولے, اپنے گھروں کے دروازے بھی کھولے, ہر چیز میں ان کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا. تو سابقون الاولون ایسے ہی نہیں وہ بھی بن گئے انصار جو ہیں. اللہ اکبر, سابقون الاولون بننا ہے نا تو کم پہ راضی نہیں ہو جانا. جتنی بھی خیر ہے آگے آگے اس میں بڑھتے ہی جانا ہے جب تک کہ فرسٹ وہ میں نہ پہنچ جائے. اور ہم سوچتے ہیں نا کہ وہ تو پتہ نہیں شاید کسی اور ہی مٹی کے بنے ہوئے تھے, کیا تھے, نہیں, اور ان کے لیے آسان تھا اور ہمارے لیے کس طرح, ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے. دیکھیں ان کی بھی خواہشات تھی, ان کے بھی یعنی جذبات تھے, ان کے زمانے میں بھی ٹیمپٹیشنز تھیں چیزوں کی. اب آپ کہیں نہیں اتنی نہیں ہوں گی جتنی ہیں, نہیں, تو ان کے مطابق تھی, آپ کی آپ کے مطابق ہے. اور انہوں نے سودے کیے نا, دنیا دے کے آخرت خرید لی. دنیا تو ویسے بھی چلی ہی جانی تھی, اب کون سا, جو قبروں میں چلے گئے اب کون سا دنیا ان کو کوئی فائدہ دے رہی ہے. مگر ہاں, جو آخرت کا انہوں نے آخرت خرید لی, اس کا ان کو فائدہ اب کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. اور ان کے درجے اتنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو, میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو, میرے بعد ان کو اپنے تان کا نشانہ نہ بناؤ، جس نے ان سے محبت رکھی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. یہ بہت بری بات ہے ان سے بغض رکھنا. اور جس نے ان کو ایزا دی اس نے مجھ کو ایزا دی، اور جس نے مجھ کو ایزا دی اس نے اللہ کو ایزا دی، اور جس نے اللہ کو ایزا دی ان قریب وہ اس کو پکڑ لے گا. یہ ترمذی کی روایت ہے. اور یہ ترمذی کی ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کو برا کہتے ہیں تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں بھی مسلم میں بھی یہ روایت ہے کہ میرے اصحاب کو برا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی شخص اوہد پہاڑ جتنا بھی سونا خراب کرے تو وہ ان کے دیے ہوئے ایک مد یعنی یا نصف نصف مد یعنی ایک کلو دو کلو کے برابر بھی نہیں ہے، ایک کلو آدھے کلو کے برابر بھی نہیں ہے. اوہد پہاڑ جتنا بھی اگر تم آج سونا خرچ کرتے ہو نا تو ان کے دیے ہوئے اتنے سے ایک کلو کے برابر بھی نہیں ہے تمہارا اوہد پہاڑ جتنا سونا. کیونکہ انہوں نے جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آج تو بہت ڈفرینٹ بات ہے نا. تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، خاص طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ڈفرینٹ باتیں اور اس طرح کہتے ہیں، تو وہ بہت اپنے لیے یعنی اس وحید کے اندر آتے ہیں. کیونکہ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں وہ ان کی غلطی تھی. جب ان کی آپس کے اندر ان کی اختلافات کی بھی ہم بات کریں نا، تو ہمیں نہیں ضرورت ہے کہ ہم کسی پہ تنقید کریں. ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے بدگمانی ہو ان کے بارے میں، کیونکہ یہ بہت ایک خطرناک بات ہے. جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے دیں اللہ ان سے راضی ہو گیا، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسی باتیں کریں؟ ہمیں ہم نہیں، یعنی یہ تمام صحابہ کے لیے بھی آیا اور ان کے لیے جو پہلے تھے ان کے لیے تو آیا ہی آیا. دونوں تفسیریں ہیں، دونوں اقوال ہیں، اور تین چار اقوال بلکہ میں نے آپ کو بتا دیے. تو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ راضی ہو گیا بغیر کسی شرط کے اور قید کے، بتا دیا گیا اور سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ یہ جنت والے ہیں، تو اب ہم کریٹیسائز کرنے لگ جائیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات کے اوپر. آج کے کئی فرقے ایسے ہیں جو ان کو بہت برا بھلا اور باتیں کرتے ہیں، تو یہ نہیں کر سکتے. اس بارے میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے. ایک جگہ پہ آتا ہے اس بارے میں روایت کہ کسی نے محمد بن قاب سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا صحابہ کرام سب کے سب جنت میں، اگرچہ وہ لوگ ہوں جن سے دنیا میں غلطی ہوئی اور گناہ بھی ہوئے لیکن پھر بھی وہ جنت میں. اس شخص نے پوچھا یہ بات آپ نے کہاں سے کہی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی سابقون الاولون، اس میں تمام صحابہ کرام کے متعلق آ گیا. اور اگر ہم ان کو صرف جو یعنی فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لائے تھے ان کو سمجھے تو پھر بھی والذین تبعوہم بإحسان میں باقی سارے صحابہ کرام آ گئے، سب سے اللہ راضی ہو گیا. تو اس میں پھر کوئی ایسی بات کرنا، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی منہ سے نکالنا کسی مجلس میں بھی، کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرنا، اس آیت کے یعنی خلاف کوئی چل رہا ہے. تو مہاجرین اور انصار کا معاملہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ مہاجرین اور انصار کون تھے، اور ان کی قربانیوں کو بھی ہم جانتے ہیں کہ انصار نے کتنی کتنی قربانیاں دی، کتنی کیسے ان کے جذبات تھے. یعنی اللہ تعالیٰ تو جذبوں کو بھی دیکھتا ہے نا. ایک ہوتا ہے مارے باندھے کا کسی کے اوپر خرچ کرنا کہ ہائے اب یہ ہمارے گھر پہ آ ہی گئے ہیں تو اب کچھ ایز اے کرٹسی ایز یہ ان کو دیکھنا ہی پڑے گا رسم زمانہ کے طور پہ، اب کیا کریں. لیکن ان پہ معاملہ یہ نہیں تھا، انہوں نے دل سے ان کے ساتھ محبت بھی کری اور دل سے ان کے لیے خرچ کیا اور قربانی دی. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو سرٹیفکیٹ دیا اور ان کو بھی جو اچھا ایک انصار کے بارے میں بھی بتا دوں آپ کو، جو مہاجرین کے بارے میں بتایا تو بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی علامت ہے انصار سے محبت کرنا، اور نفاق کی علامت ہے انصار سے بغض رکھنا. وہ اس کا مطلب دونوں کے ہی درجے اللہ کے ہاں بہت بڑے ہیں. اب جو ان کو فالو کرتے ہیں یہ سیکنڈ درجے پہ آ گئے. احسان کے لیول پہ, یعنی مہاجرین اور انصار تو ہیں ہی اتنے اونچے درجے پہ, اب اس درجے کو تو نہیں کوئی پہنچ سکتا کہ مہاجرین اور انصار کے لیول کے اس زمانے میں جا کے تو نہیں ہم اس کو پہنچ سکتے, مگر بعد میں بھی جو ان کے راستے پہ چلتا گیا, یا تو مہاجر بن کے دکھاؤ یا انصار بن کے دکھاؤ, یا تو کوئی قربانی دو اللہ کے راستے میں یا پھر کوئی قربانی دینے والے ہیں ان کو تھام لو. تو ایسے لوگوں کے لیے دیکھیں بھی فرمایا گیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے بھی راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. آج ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں کہ آج کا تھکنا کل کا آرام ہے, آج کی گرمی کل کی ٹھنڈک ہے, آج کی محنت کل کی سہولت ہے, آج کا نقصان کل کا فائدہ ہے. یہ بات تو نہیں سمجھ آتی, ہم آج کے ہی فائدوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, آج کے ہی نقصانات کو دیکھتے ہیں, کوئی ہمیں ڈراتے رہتے ہیں آج کتنا نقصان ہو جائے گا, آج کس کی باتیں ہو جائیں گی. آج بھی ہماری کئی بہنیں جو کلاس میں ہیں, جب قرآن وہ پڑھ لیتی ہیں تو اکیلی ہوتی ہیں بالکل, اپنی فیملیز میں, اپنے ارد گرد والوں میں, اپنے دوست احباب میں, اپنے خاندانوں میں, ان کے خاندانوں میں دین دور دور تک نہیں ہوتا, دنیا پرستی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوتے ہیں ان کے خاندان, ایسے میں یہ تنے تنہا ہوتی ہیں. اب ان کو پتا چل جاتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, ہمارا مقصد حیات کیا ہے, کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کیا جو ہم نے قرآن میں پڑھ لیا تو سب کا کریٹیسزم ہوگا, سب کی نظریں مجھ پہ ہوں گی, میں ٹارگٹ بنوں گی ان کی باتوں کا. تو اب ایسے نہیں, کیا ہے ان کے لیے, یاد رکھے سب سے پہلے تو ایسی تمام بہنوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اللہ کو راضی کر کے جینا یا لوگوں کو راضی کر کے جینا. یہ سب سے پہلے تو یہ سوال خود سے کریں, اپنا جواب سچ سچ خود کو دیں, خود سے کم از کم ہمیں سچ بولنا چاہیے. جب یہ ڈیسائیڈ ہو جائے, اگر تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہیں اس اللہ کو راضی کر کے جینا, تو پھر سیٹ بیلٹ باندھ لیں. جیسے ہم اڑنے لگتے ہیں نا, جہاز ٹیک آف کرنے لگتا ہے تو کہتے ہیں نا سیٹ بیلٹ باندھ لیں. اگر خاندان میں اس طرح سے ہیں لوگ تو پھر یہ رائڈ بہت بمپی ہوگی, اس کے لیے مینٹلی پریپیئر ہو جائیں. یہاں لوگ باتیں بھی بنائیں گے, لوگ ہنسیں گے بھی میرے اوپر, لوگ مجھے غور سے دیکھیں گے بھی, اشارے بھی کریں گے, جیسے میرے سر پہ نئے نئے سینگ اگے ہیں آج, لیکن مجھے سابقون الاولون میں سے ہونا, یہ ہوں گے جو فرسٹ ونس ہوں گے ٹو ٹیک دا اسٹیپ, یہ ہوں گے. اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا نا کہ میں کھڑی ہوں گی چاہے کچھ بھی ہو, تو پھر آپ ان میں سے ہیں. والذین تبعوہم بإحسان, آپ ان میں سے ہیں, یہ جو مہاجرین اور انصار یہ فرسٹ ونس تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے نکلے تھے, حج کے کیمپس میں گئے تھے. انصار میں سے ہی وہ لوگ بھی تھے نا جو سب سے پہلے ایمان لے تھے, انہوں نے تو یہ نہیں سوچا ہم گھر جائیں پہلے ہم جا کے اپنے گھر والوں سے مشورہ کریں. کئی قبیلوں نے ایسے بھی کہا تھا, یاد ہے ہم نے سیرہ میں پڑھا تھا, یہ کئی قبائل نے کہا تھا ہم بھی ابھی جائیں گے, ہم دیکھیں گے, ہم سوچیں گے. انہوں نے تو نہیں کہا, فوراً ایمان لے آئے, کلمہ پڑھ لیا, کوئی مشورے نہیں کیے. اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب کچھ بھی ہو میں سابقون الاولون میں سے ہوں گی, تو آپ ان کے فالوورز بن گئے جو مہاجرین اور انصار نے کیا تھا, وہ بھی فرسٹ منزی تھے اپنے خاندانوں میں. لیکن اس کے لیے پھر تیار رہیں, پھر وہ روئیں نہیں کہ ہائے فلاں نے ایسا کر دیا, اس نے یہ کہہ دیا, اب نہیں تو پھر تو آپ کو پریپیئر رہنا چاہیے نا کہ ایسا ہوگا. کیا ان لوگوں نے نہیں باتیں سنی, کیا انہوں نے نہیں غم اٹھائے, کس کس کا ٹارچر انہوں نے نہیں برداشت کیا جو مہاجرین تھے, کس کس کی باتیں نہیں سنی. لیکن جب انسان کو یہ ہو کہ اس کے اوپر مجھے ملنا کیا ہے, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا اور وہ مجھے راضی کر دے گا. اللہ کی رضا کیا ہے, جنت, وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا, ان کے لیے پھر اللہ نے تیار کر رکھی ہیں وہ جنتیں کہ کبھی وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا, ہمیشہ رہنے والے ہیں وہاں. اس لیے کہ یہ سابقون تھے. کس معاملے میں سابقون؟ جب اللہ کا حکم آئے, جب کوئی بات اللہ کی سامنے آپ کے آ جائے, کوئی پتہ چل جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, تو قبول کر لینا, سمعنا واطعنا فوراً. اور جنہوں نے اس زمانے میں قبول کیا تھا, مہاجرین اور انصار نے, سوچیں وہ قبول کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. وہ کوئی دعوت قبول کرنا نہیں تھا, کوئی پارٹی قبول کرنا نہیں تھا, کوئی انویٹیشن کسی کی شادی کے دعوت کا قبول کرنا نہیں تھا. وہ پتہ ہی کیا تھا, وہ کوئی ایک بات قبول کرنا نہیں تھا, وہ تھا پوری اپنی زندگی سرینڈر کر دینا اللہ کے سامنے, اپنی پوری لائف کا سودا کر دینا, یہ کہ میں اب اپنی زندگی اسی مطابق گزاروں گی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہ وہ سودا تھا جو انہوں نے کیا تھا, کیا ایسے سودے کرنے کو میں تیار ہوں؟ یہ ہے ان کا پاتھ, یہ ہے ان کے فٹ سٹیپس, جن پہ چلنا ہے ہوگا تو ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان کو بھی ایسے مفت میں نہیں مل گئی ہے. پڑھیے نا, اپنے سیرت میں بھی پڑھا اور صحابہ کی زندگیاں بھی اگر پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ ایسے ہی نہیں مل گئے. یہ مفت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. ایک ماسٹر کی ڈگری لینی ہو تو آپ کو کتنے سال پڑھنا پڑتا ہے, 16-18 سال پڑھ کے آپ کو ایک ڈگری ملے گی, تب جا کے وہاں تک پہنچیں گے. تو آپ سوچیں جنت کی اور اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ایسے ہی مل جائے گا؟ اس کے لیے کچھ بھی نہ کرنا پڑے, سب مجھے شاباشی دیتے رہے اور میرے گلے میں ہار ڈالتے رہے اور کہیں بہت اچھی ہو تم, میری تعریفیں کرتے رہے تو میں چلتی رہوں گی, تو یہ بہت اچھا میں دینداری دکھا رہی. یہ کچھ نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ فیول نہ ملے تعریفوں کا تو پھر ہم چلتے ہی نہیں. اگر نمبر نہیں آئے میرے تو وہ فائدہ کیا پھر میرا یہ ٹیسٹ دینا؟ چھوڑو ان سب چیزوں کو, ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں کہ ہم تو اتنے پہ ڈس ہارٹ ہو جاتے, ذرا ذرا سی بات ہمیں ڈس ہارٹ کر دیتی ہے. ہائے میں تو اس طرح اتنی دکھی ہو گئی, روتے رہتے ہیں, پھر فرانے نے یہ کہہ دیا. یہ نہیں سوچتے کہ رضی اللہ عنہم کیسے ملے گا, یہ اللہ کی رضا کیسے ملے گی؟ جس کو اللہ کی رضا مل جائے پھر اس کو پرواہ ہی کسی اور کی کیا ہے کہ کوئی راضی ہوتا ہے یا نہیں. تو یہ رضا پانے کے لیے بہت ساری چیزوں کو سہنا بھی پڑتا ہے, بہت ساری باتوں کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے اور چلتے رہنا پڑتا ہے. ضرور ہم سوچیں کہ ہم نے کیا سوچا ہے, کس کو راضی کرنا, اور اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کی پرائز پے کرنے کے لیے تیار ہے. اور ہم دیکھیں کہ نیکی کرنے کا جب موقع آتا ہے یا اللہ کا حکم ماننے کے پر جب موقع آتا ہے تو کیا میں خوش ہو جاتی ہوں یا مجھے بوجھ لگنے لگتا ہے؟ جان چھڑانا چاہتی ہوں یا آگے بڑھنا چاہتی ہوں؟ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے, وہ دنیا میں بھی اللہ سے راضی رہے تھے تو وہاں جا کے بھی اللہ سے راضی ہوں گے, وہاں پہ تو اللہ نے ان کو راضی ہی کر دینا. لیکن یاد رکھیں یہ دنیا میں بھی اللہ سے راضی رہے, کبھی ان کے قدم ڈگمگائے نہیں. نہیں, وہ دنیا میں بھی اللہ سے راضی رہے تو وہاں تو اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر دے گا. اور اللہ نے ایسی جنتیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں, کوئی ان کو وہاں سے نکالے گا نہیں, ہمیشہ کا رہنا ہے. جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, اور نہریں کس چیز کی ہیں؟ دودھ کی ہیں, کہیں شراب کی ہیں, کہیں شہد کی ہیں. دنیا کی نہر سے آپ پانی بھی نہیں نکال کے پی سکتے, اتنا گندا پانی ہوتا, پانی بھی نہیں نکال سکتے. وہاں پہ دودھ ہے تو وہ بھی نکال کے پیو, تو شراب بھی پیو اور شہد بھی پیو. اور دیکھو دنیا میں تو برتن میں بھی دودھ رکھا ہونا تو چند گھنٹے بعد خراب ہو جاتا ہے, اور یہ کیسی نہریں ہیں جس میں جاری ہے دودھ اور خراب نہیں ہونے والا. اور ایسے گھر ہیں جن سے یہ نہریں نظر آتی ہیں. یہاں کی تو دیکھیں, ان گھروں کو تو افورڈ بھی کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے جن کے قریب ایسے پانی اور پرائیویٹ نہر جا رہی ہو کسی کی, اور یہ ان کی پرائیویٹ نہریں, ایسے گھر تمہیں ملیں گے. کیوں دنیا کے اوپر ایسے ریجے جاتے ہو کہ ہر چیز پہ ہائے ہائے, ہر چیز پہ دم نکل رہا ہے؟ یہ میں آپ سب کو نہیں سنا رہی, میں اپنے آپ کو ہی سنا رہی ہوں, اپنے آپ کو ہی سنا رہی ہوں. ہم سب کی کمیاں ہیں, بہت سارے آپ میں سے بہت اچھے بھی ہوں گے, یہ نہ سمجھنا کہ آپ کو کہہ رہی. ذلک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، اس کو یہ مل گئی وہ ہے کامیاب، کہ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی، جس کو اللہ کی رضا مل جائے کہ رب اسے راضی ہو گیا. اسی لیے تو سب سے زیادہ ان کو خوشی تب ہوگی جب کہ وہاں پہ اعلان ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم سے راضی ہو گیا اور میں کبھی اب تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا بڑا انعام دے دیا، مگر کس کو راضی کرنے کی انسان کو خواہش ہوتی ہے؟ کس کے لیے آپ کا دل چاہتا ہے کہ اسلام مجھ سے بس خوش ہو جائے کسی طرح، جس سے آپ کو محبت ہوتی؟ تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کا شوق ہوگا، اور جس کو لوگوں سے محبت ہوگی یا جس رشتے سے بھی محبت ہے، آپ کو ظاہر ہے جس کو اولاد سے بہت زیادہ محبت ہے اس کا یہی دل چاہتا ہے بس اولاد راضی رہے. یہ چاہے مجھے اللہ کے حکم کے خلاف بھی جانا پڑے نا، بس یہ مجھ سے راضی ہو جائے. جس کو شوہر سے بہت زیادہ محبت ہے تو اس کو یہ ہے کہ چاہے اللہ ناراض ہوتا رہے وہ تو نہیں، شوہر میرا راضی رہے. جس کو جس سے محبت ہوگی اس کو اس کی رضائی پیاری ہوگی. اور جن لوگوں کے لیے ہر رشتہ پیچھے ہے اور اللہ کی ذات آگے ہے، پھر ان کو سب سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، وہ نہ بس ناراض ہو. اور ہم نے پڑھا تھا نا اسی سورت میں، ان سارے رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے گنوا دیا جو انسان کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، وہ باپ ہے، وہ بیٹے ہیں، وہ شوہر ہیں، وہ گھر ہیں، وہ آپ کے روزگار ہیں، تجارتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ سب تمہیں محبوب ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اس کے راستے میں سٹرگل کرنے سے، جہاد کرنے سے، تو پھر انتظار کرو، پھر اللہ کے فیصلے، ویٹ ٹل اللہ تعالیٰ کوئی آپ کے لیے فیصلہ کرتا ہے. جب بھی یہ آیات پڑھتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جسٹ اسپیچ لیس. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں تمہارے آس پاس بھی بدوؤں میں سے منافق بھی ہیں اور مدینہ کے رہنے والوں میں سے بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ کے ارد گرد والوں میں سے بھی، دیہاتیوں میں سے بھی منافق ہیں اور اہل مدینہ میں سے بھی، یعنی اہل مدینہ میں بھی ایسے لوگ ہیں جو شہری لوگ ہیں نا، ان میں بھی ہیں جیسے عبداللہ بن ابی تھا، اور اعراب میں بھی ہیں یعنی جو بدو ہیں ان میں بھی ہیں منافق لوگ. مرادو علی النفاق، یہ نفاق میں ماہر ہو چکی. لیکن پچھلی آیت میں ٹاپ ٹو کی بات آئی، ٹاپ پہ پہنچ گئے، اور اب سب سے نچلے جو ہے نا وہ دو، ان دو کی بھی بات آ گئی. ریلیونس آپ دیکھ رہے ہیں نا، جیسے جیسے آیتیں آ رہی ہیں، اب آپ کیا کہیں گے کہ 100 آیت میں کون ہے جو ٹاپر ہیں ایمان میں، آگے بڑھنے والے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دینا. تو وہ جو ان کے مرتبے اوپر کے ہیں، جنتوں میں بھی اوپر ہوں گے، اور پھر اب سب سے نیچے جو جہنم میں بھی نیچے ہوں گے، آخری سٹیج پہ جن کا نفاق پہنچ گیا، یعنی جو بیماری ہے نا ان کی، نفاق کا جو مرض ہے، وہ اب لاسٹ سٹیج پہ، اب دے ہیو نو ہوپ، مارا دھو النفاق، ماہر ہو گئے ہیں اب نفاق میں، یعنی اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے صاحب بصیرت تھے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا تعلمہم، آپ بھی نہیں ان کو جانتے، یعنی آپ بھی ریکگنائز نہیں کر سکتے ان کی منافقت کو. اتنے چرب زبان، اتنی پیاری باتیں کرنے والے، اتنے، میں نے کہا تھا نا مارا دو چکنے کو بھی کہتے ہیں، چکنی چیز کیا ہوتی ہے، وہ پھسل جاتی ہے ہاتھوں سے. یہ بھی ایسے ہیں کہ آپ ادھر سے پکڑے ہو نا، مچکلی مچھلی نہیں ہوتی، ادھر سے پکڑے تو ادھر سے نکل گئے، ادھر سے پکڑے تو آپ ان کی باتوں میں پورے آ ہی نہیں سکتے ان کے ساتھ. جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اتنے ماہر ہوتے ہیں، آپ کچھ کہتے ہیں وہ ادھر سے نکل جاتے ہیں، پھر ادھر سے، ادھر کچھ بولا تو وہ ادھر سے نکل گئے، ان کو باتیں بڑی بنانی آتی. تو یہ لوگوں کو بھی، یعنی ماہر ہیں اس چیز میں، ہاتھ کی صفائی جس کو کہتے ہیں، کہ یعنی اتنے منافقت میں آگے نکل چکے ہیں کہ اب پتہ ہی نہیں چلتا، ان کی منافقت پکڑی ہی نہیں جاتی کہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ. یہ کن کن میں سے ہے؟ دیہاتی لوگوں میں بھی ایسے ہیں، اور یہ شہر والے جو مدینہ میں رہنے والے ہیں ان میں بھی کئی ایسی ہیں. آپ کو ان کا پتا نہیں ہے. نحن نعلمہم, ہم جانتے ہیں ان کو. اللہ اکبر, انسانوں میں سے کوئی بھی نہ جانے, کوئی بھی نہ جانے, تب بھی اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کی لسٹ میں کون منافق ہے؟ وہ اللہ کو پتا چلے, لوگوں کو پتا ہی نہ چلے, لوگ دھوکا کھاتے رہے اس کی ایمان سے اور سوچیں کہ یہ تو بڑا اچھا دیندار, اور دیکھو اس کی باتیں, دیکھو کیسی باتیں کرتے, کتنی دل میں اتر جانے والی باتیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو نہیں پتا, ہم جانتے, اسے کیا پتا چلا. لا تعلمہم نحن نعلمہم, کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے نا, غیر ہے, وہ بھی کامل نہیں ہے, مکمل نہیں ہے کہ ہر چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم. اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے, وہ ہر چیز کو جانتا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتے ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں فلاں نے, وہ ان کو کشف ہو جاتا ہے, ان کو پتا چل جاتا ہے, وہ فلاں کو بھی ایسے ہوتا ہے, وہ انہوں نے تو مجھے یہ بتا دیا, وہ بتا دیا. علم غیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا, تو کہاں آج کل کے ان لوگوں کو ہوا. تو اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز کا علم ہے, اور جتنا علم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا, اتنا علم آپ کے پاس تھا کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں, وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا. خود سے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم ہو جاتا تھا کہ لوگوں کے دلوں کے حال پتا چل جائیں کہ اس فلانے کے دل میں, جیسے یہ لوگ کہتے ہیں نا, کشف ہو گیا, یعنی میرے سامنے کھل گیا, میں تمہارا دل پڑھ سکتا ہوں. تو ایسا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں ان کا پتا ہے, سنعذبہم مرتین, ہم دو دفعہ ان کو عذاب دیں گے, دو دفعہ. اللہ اکبر, استغفر اللہ, دو دفعہ کیوں؟ یہ اتنے چالباز تھے, انہوں نے دنیا کے اندر اپنی نفاق کو دیکھو کیسے باتیں کر کر کے اور اس کو چھپایا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے. دو بار کا عذاب کون سا عذاب ہے؟ ایک عذاب دنیا کی رسوائی کا, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا. اور دیکھو کیسے ان کے لیے مصیبت بن گئی ہوئی تھی کہ ان کو ایوری ٹائم اپنے آپ کو کلیریفائی کرنا پڑتا تھا, ہر وقت ان کو اپنی آنکھیں صفائیاں پیش کرنی پڑتی تھی, قسمیں کھانی پڑتی تھی, ہائے وہ نہ مجھے ایسے سمجھ لے, فلاں نہ مجھے یہ سمجھ لے. کتنی مصیبت میں تھی نا ان کی جان, آئے دن ان کے لیے مصیبت پڑ گئی, آئے ہائے اب وہاں سے یہ آ گیا کہ ادھر جانا ہے جہاد کے لیے, اب فلانی جگہ پہ نکلنا ہے, اب ایسے کرنا ہے. تو یعنی ان کے لیے تو ایک مسئلہ پڑ گیا نا, اب یہ اتنا خرچ کرو, اب فلاں جگہ خرچ کرو, اب کہاں سے کہاں کہاں سے اپنے آپ کو بچائیں. تو یہ یعنی ان کے لیے اتنی بڑی ایک, یہ ایک سمجھ لے کہ دنیا میں ہی ایک عذاب تھا. جب انسان کی جان ایک مصیبت میں پھنسی ہوئی نا, ایوری ڈے خود کو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے, ایوری ڈے سمجھ لیں عدالت میں کھڑے ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ہم بھی صحیح مسلمان ہیں, یہ کتنی بڑی ایک مصیبت تھی ان کے اوپر. اور دوسرا عذاب کون سا ہے ان کے لیے؟ وہ ہے قبر کا عذاب. قبر کا عذاب کہ دنیا میں تو ان کے لیے یہ عذاب ہو گیا جسٹیفیکیشن کا بھی, اور ہاں اس چیز کا بھی, رسوائی کا بھی, کہ دیکھیں لوگ تو باتیں منا رہے تھے نا, اسی لیے تو ان کو جسٹیفیکیشن دینی پڑتی تھی کہ یہ ہے منافق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعے کا خطبہ دیا, پھر فرمایا افلاں تم نکل جاؤ تم منافق ہو, افلاں تم نکل جاؤ تم منافق ہو, افلاں. کتنی بڑی رسوائی ہو گئی, بے عزتی دنیا کی, یہ ایک عذاب ہے. اور اس کے بعد برزخ میں قبر کا عذاب ہوگا, اور یہ ابھی مرتین یہ آخرت کا عذاب نہیں آیا, یعنی جہنم کا عذاب نہیں آیا, اس لیے کہ آگے دیکھیں ثم یردون الی عذاب عظیم, وہ پھر پھیرے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف, وہ ہے جہنم کا عذاب. تو یہاں پہ دو عذاب کو پھر کیا کہیں گے, رسوائی کا اور اپنے یہ جو روز کی جو اپنی مصیبت تھی اس کو جسٹیفائی کرنے کا, جو اپنی یہ اس کا عذاب کفر پہ موت, یہ بھی ایک عذاب ہے, اور برزخ کا جو قبر کا عذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لسٹ بھی دے دی تھی, بتا بھی دیا تھا کہ کون کون منافقین ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، حضرت حذیفہ کو ان کے نام بھی بتا دیے تھے، اور اسی لیے حضرت عمر دیکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کہ کس کا جنازہ حضرت حذیفہ پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ اس کا جنازہ پڑھتے تھے، اور جس کا وہ نہیں پڑھتے تھے تو یہ بھی نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھ آ جاتی تھی ان کو، کیونکہ نام تو کسی کے ڈسکلوز نہیں کیے تھے پھر سوائے چاند ایک کے. اسی طرح حضرت عمر بھی اللہ اکبر ایسے تھے، حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے کہ کہیں میرا نام بھی ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہے اس لسٹ میں. اللہ اکبر سبحان اللہ، کیسے وہ لوگ کیئرفل تھے نا، ہم کچھ نہ کر کے بھی پکے سچے مومن ہیں، اور وہ دیکھو کیا پوچھ رہے ہیں کہ کہیں میرا نام بھی تو نہیں ہے اس کے اندر. تو ان کے لیے دوہرا عذاب ہے، یہ ڈیٹیکٹ کرنا ان کو مشکل ہو گیا، یہ اتنے ماہر ہیں اپنے نفاق میں، مگر اللہ سے کیسے چھپاؤ گے، جتنا بھی خود کو ثابت کر دو لوگوں کی نظروں میں، اللہ تعالی کے سامنے کیسے تم کھڑے ہو سکتے، اور وہاں پہ کیسے ثابت کرو گے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، آخرون جو ہے اعتراف، انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا. اچھا اب دیکھیں یہ ایک اور کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے، اب ہم نے منافقین کی بات پڑھ لی ہے نا، کچھ اور لوگ بھی تھے، کہا جاتا ہے 10 کے قریب ان کی تعداد تھی، جو مسلمان سچے تھے، ایمان ان کا سچا تھا، منافق نہیں تھے وہ. لیکن دیکھیں منافقت اور مومن پکے مومن کے درمیان ایک اور بھی سٹیج ہے، اور وہ کون سی سٹیج ہے؟ ویک ایمان والوں کی. ویک ایمان، ایمان تو ہے مگر ایمان کا وہ لیول نہیں ہے جو کہ ٹاپ کا لیول ہو. تو کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک میں نہیں نکلے، انہوں نے کوئی بہانے نہیں بنائے کہ ہمارے یہ تھے مسئلے، یہ فلانے تھے، انہوں نے معذرتیں نہیں دی جو کہ ہم نے سبق کے شروع میں پڑھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اتنی شدید گرمی کا زمانہ تھا، ڈسٹینس بہت دور کا تھا، پہلے تو کیا لڑتے تھے، قریب قریب ہی تو جاتے تھے، فتح مکہ ہوئی، مکہ بھی تو قریب ہی تھا، ادھر طائف کو چلے گئے، ادھر چلے گئے، وازن ہے، یہ ہے، یہ قریب قریب کی جگہ تھی، تو پہلے تو کبھی اتنے دور کے ڈسٹینس پہ گئے نہیں تھے، اور پہلے کبھی ایسی آرمی سے کبھی مقابلہ نہیں ہوا تھا. تو یہ فرسٹ ٹائم تھا ہسٹری میں اسلام کی کہ جب ایسے حالات میں نکلنا پڑ رہا تھا. تو اب دیکھیں ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہر ایک ایکسلنس کے لیول پہ بھی نہیں ہوتا، ہر ایک یہ بھی نہیں ہوتا کہ بالکل ہی وہ نفاق کے اس کے اوپر ہے. اب نفاق والوں کو تو ہم نے پڑھ لیا کہ وہ تو انہوں نے بالکل وہ گئے بھی نہیں، اور جب مسلمان واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے معذرتیں کرنے لگے، ان کا ہم پڑھ چکے ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو پہلے انہوں نے حکم سنا، کیوں ہی سنا، اسی وقت تیاری کر لی اور چلے گئے. کچھ دوسری قسم کے ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے شروع میں کچھ تردد کیا، شروع میں تھوڑا سا ان کو ہوا، پھر اس کے بعد لیکن وہ جا ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان میں ابو خیسمہ بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، کیونکہ گرمی بہت تھی تو یہ اپنے گھر والوں میں آئے، اور یہاں آ کے انہوں نے دیکھا کہ ان کی دونوں بیویوں نے باغ میں دو صاحبان بنا رکھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، دیکھیں قافلہ نکل چکا ہے، ابھی تک یہ گھر میں ہی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ بیویوں نے نا باغ میں صاحبان بنا رکھا ہے، ہر بیوی نے اپنے صاحبان میں چھڑکاؤ کیا ہوا ہے، اور پانی ٹھنڈا کر کے رکھا ہوا ہے اپنے شوہر کے لیے، کھانا تیار کر رکھا ہے. اب وہ خود سوچے فیملی ہے، گھر ہے، آرام ہے، گرمی کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی جگہ پہ، یعنی بنائی ہوئی ایک جگہ باغ کے اندر، اور بڑے آرام کا موقع ہے. اب یہ کھڑے ہیں دروازے پہ، اور دونوں بیویوں نے جو تیاری کی ہے نا، وہ دیکھ کے بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دھوپ میں، گرمی میں، لو جیسی ہوا میں ہوں، اور ابو خیسمہ ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے اور تیار کھانے کھائے. اور اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ اور مال و متاع کے ساتھ مقیم رہے؟ یہ انصاف کی بات نہیں ہے. بیویوں سے کہا، خدا کی قسم میں تم دونوں کے صاحبانوں میں سے کسی کے صاحبان میں بھی نہیں داخل ہوں گا، اور میں جاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تم دونوں میرا سامان تیار کرو. دونوں بیویوں نے سامان تیار کیا. یہ اپنے اونٹ کے پاس آئے، اس پر کجاوہ کسا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکل کھڑے ہوئے، دوڑے. راستے میں ایک اور بھی ہیں، عمیر بن وہب، تو وہ بھی ان کے ساتھ راستے میں جا ملے، یعنی دونوں ہی پیچھے رہ گئے تھے. یعنی تو جب یہ تبوک کے قریب پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہنچ گئے ہوئے تھے، تو لوگوں نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، اونٹ سوار تیز تیز آنے لگا رہا ہے. لوگوں نے کہا یہ کوئی آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کرے کہ یہ ابو خیسمہ ہو. لوگوں نے کہا، جب قریب آئے لوگوں نے کہا، خدا کی قسم وہ ابو خیسمہ ہے. جب ابو خیسمہ نے اونٹ بٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سلام کیا، تو آپ نے فرمایا، اولا لکا، اے ابو خیسمہ، تم تو ہلاکت کے قریب ہو گئے تھے. پھر انہوں نے سارا قصہ بتایا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ خیر کیا کہ آپ کے لیے دعا کی. تو یہ لوگ تھے جو پیچھے رہے تھے، لیکن انہوں نے جلدی ریئلائز کر لیا، فوراً بھاگے ہوئے آ گئے، اور اتنا ان کا اس طرح سے نقصان نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ایک اور قسم کے بھی لوگ تھے. اب ہم نے کتنی قسم کے لوگ دیکھ لیے. ایک تو وہ تھے نا جو گئے ہی نہیں، بالکل گئے ہی نہیں، اور انہوں نے معذرتیں کی. ایک وہ جو سنتے ہی چلے گئے، سابقون الاولون تھے. ایک وہ جنہوں نے تھوڑا سا تردد کیا لیکن پہنچ گئے. اب ایک وہ ہیں جو گئے ہی نہیں، حالانکہ ہیں سچے ایمان والے، لیکن کوئی ان کے پاس ایکسکیوز بھی نہیں تھا، نہ بیمار تھے نہ معذور تھے، کچھ نہیں تھا، بس سستی اور سستی اور سستی، اور بس ایسے ہی سوچتے سوچتے ہی رہ گئے. اب کیا تھا ان لوگوں کا حال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے؟ تو جب یہ لوگ پہنچے، یہ سات لوگ تھے، دس میں سے سات لوگ، دس لوگ تھے جو صحیح ایمان والے تھے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ دس تھے، بغیر کسی صحیح عذر کے یہ نہیں گئے. لیکن ان کو اپنی اس چیز کے اوپر اتنی اب ندامت ہو رہی تھی کہ اب ہم کیا کریں. ان میں سے سات آدمی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیں کھولیں گے تو کھولیں گے، نہیں کھولیں گے تو ہم اسی طرح بندے رہیں گے، نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے نہ جائیں گے نہ کچھ، دن رات وہیں پہ بندے رہیں گے. اور ان میں ایک ابو لبابہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بندھا ہوا دیکھا، اور معلوم ہوا کہ انہوں نے عہد کر لیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ کھولیں اس وقت تک ہم بندے رہیں گے، تو آپ نے فرمایا، میں بھی اللہ کی قسم کھاتا ہوں اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے ان کو کھولنے کا حکم نہ دے. کیونکہ دیکھیں معاملہ بہت بڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈیسیجن نہیں خود لے سکتے تھے جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے. تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھولنے کا حکم دیا، اور وہ کھول دیے گئے تھے. تو یہ کہا جاتا ہے سعید بن مسیب کی روایت میں کہ جب ابو لبابہ کو کھولنے کا ارادہ کیا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ راضی ہو کے مجھے اپنے ہاتھ سے کھولیں گے میں بندہ رہوں گا. پھر صبح کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے پھر آپ ان کو کھولا تھا. تو یہ ان کے بارے میں. وہ آخرون اعترفوا بذنوبهم، کچھ دوسرے ایسے ہیں، ایک کیٹیگری ان لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہ کا. انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا کوئی ایکسکیوز تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جیسے منافقین کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم مانتے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم اپنی سستی کی وجہ سے نہیں گئے. خالتو عملا صالحا، ان کا حال کیا کہ انہوں نے ملے جلے کیے انہیں نیک اعمال، وہ آخر سیئا، اور کچھ دوسرے جو برے بھی. یعنی ان میں سے کئی تھے جنہوں نے ظاہر نمازیں پڑھتی ہیں، کئی تھے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور تو نیک اعمال بھی کیے ہوئے اور برے اعمال بھی، یا اس سے پہلے بھی غزوات میں شریک بھی ہوتے رہے. اور برے اعمال کیا، تبوک میں نہیں گئے، برا عمل ہو گیا نا، تو اپنے عمل سے منافقین کی موافقت کی نا، جیسے منافقوں نے عمل کیا ویسا عمل کر لیا، پیچھے رہ گئے، پیچھے بیٹھے رہے. तो ये हैं वो लोग जिन्होंने मिले जुले अमल किए हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो क्या ये सिर्फ इनके लिए है या कयामत तक आने वाले तमाम अच्छे बुरे अमल करने वाले मुसलमानों के लिए यही हुक्म है जो आगे आ रहा है? सवाल पहले ये सवाल को समझें कि क्या ये उन्हीं सात मुसलमानों के लिए जो अपने गुनाह उनसे हो गया, ये गुनाह था पीछे रहना, अल्लाह ने हुक्म दिया था कि लाजिम है निकलना, तो अब ये गुनाह हो गया ना, तो ये क्या सिर्फ उनके लिए या कयामत तक आने वाले जो मुसलमान गुनाह कर बैठे और उनकी जिंदगी ऐसी हो कि गुनाह करके उसका इतराफ करें लेकिन उनमें गुनाह और नेकियां दोनों चीजें हैं, मिले जुले उनके आमाल हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म है? अब उन मुसलमानों को भी जहन में रखें और हमेशा के लिए जो भी आने वाले, असल्लाहु अय्यतुबा अलैहिम इन्नल्लाह गफूर रहीम, उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेहरबान होगा उन पे। और जब कहा जाए ना अच्छा अल्लाह ताला के लिए उम्मीद है, देखिए एक इंसान के लिए भी कोई उम्मीद आप लगाए ना, आप कहें मुझे उम्मीद है कि आप मेरा ये काम कर देंगे, तो वो कहता है कि हाँ जी मैं कर दूंगा, इसने मेरे से उम्मीद लगाई है। जो अल्लाह की जात के साथ उम्मीद होती है ना, तो समझ लें कि वो काम हो जाएगा, तो अल्लाह ताला मेहरबान होगा उनके ऊपर, अल्लाह ताला बड़ा माफ करने वाला रहम करने वाला। सुभान अल्लाह, इस चीज से बड़ी, इस आयत से उम्मीद बनती है एक ऐसे इंसान के लिए जिसकी जिंदगी में मिले जुले आमाल है। कभी वो नेकी कर लेता है फिर उसके बाद कोई गुनाह हो जाता है, फिर कोई नेकी करता है फिर गुनाह हो जाता है, तो वो सारी जिंदगी इस तरह होता है। लेकिन इस खुशखबरी के लिए कि अल्लाह ताला उसके पर मेहरबान होगा, इसके लिए शर्त क्या है? ये शुरू पड़े और आखरून आतरफू भी जुनूबी है, वो ऐसा नहीं है कि फिर ढीठ हो जाए और माजरतें करने लगे, नहीं जी मेरे पास गुनाह हुआ लेकिन मैं क्या करती, ये तो मेरी मजबूरी थी, ये तो ऐसे था, वो तो फलां था, फलां ये थी, ये उसके ऊपर जस्टिफिकेशन देना शुरू कर दे, लॉजिक्स बताना शुरू कर दे, ऐसे नहीं करता वो, फिर किसका काम होता है? देखिए अमल एक ही है, दोनों पीछे रहे, आप समझिए जरा बात को, दोनों पीछे रहे, ये दस लोग भी पीछे रहे जिनमें से सात की बात ये और दो तीन की बात आगे आ रही है आयत 106 में, ये सात लोग अमल इन्होंने भी ये किया कि ये नहीं गए, और 80 मुनाफिकीन वो भी नहीं गए, लेकिन बहुत फर्क है दोनों में, एक पे अल्लाह ताला मेहरबान हो रहा है, दूसरों को फरमा रहा है कि इनके लिए है मावाहुम जहन्नम, ये देखे आयत 95 में, क्यों वो भी नहीं गए थे, वो भी नहीं गए थे, फर्क क्या है? उन्होंने माजरतें दी है, वो बस जस्टिफाई करते रहे अपने ना जाने को, बहाने करते रहे, इन्होंने कोई बहाना नहीं किया, इन्होंने कहा कि नहीं हमसे गलती हुई है, इतराफ किया है इन्होंने। देखिए कुछ तो जेन्युइन केसेस थे ना जो हमने 10th पारे के एंड में पढ़े, जेन्युइन वाकई वो एग्जेम्प्टेड थे, वो वाकई बूढ़े थे या बीमार थे, वो तो जेन्युइन केसेस है, मगर बाकी ये तो सेहतमंद थे, इनसे गलती हुई इन्होंने इतराफ किया, तो ये है डिफरेंस। याद रखें जब गुनाह हो जाए, कसूर हो जाए, देर ना लगाए इतराफ करने में, ये मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी स्टेटमेंट देखे, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन अब वो लेकिन के आगे वो जस्टिफिकेशन है। देखिये तौबा की शराइत में सबसे पहली शर्त क्या है? निदामत, कि इंसान को पछतावा हो कि मैंने गलत किया। अगर आपको ये पछतावा ही नहीं है और आप जस्टिफिकेशन देते जा रहे हैं, फिर किस चीज का पछतावा? तो आप ये समझ रहे हैं ना कि नहीं जी मेरी मजबूरी थी, यू शुड अंडरस्टैंड कि मैं मजबूर थी, तो वो क्या वो तो क्या तौबा? नंबर टू तौबा की शर्त में क्या कि उस गुनाह को छोड़ दिया जाए, ये नहीं कि बस अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करके और गुनाह वैसे ही कर रहे हैं और उसके बाद हम कह रहे हैं मैं तो माफी मांगती हूँ अल्लाह से, नहीं छोड़ो उसको। नंबर थ्री शर्त क्या है तौबा की? ये इरादा करे कि आइंदा कभी नहीं ये काम करूंगा, चाहे बाद में इरादा टूट जाए फिर से हमसे वो गुनाह हो जाए, लेकिन उस वक्त हम प्रॉमिस करें, इरादा करें कि अब मैंने ये नहीं करना, तब है ये तौबा की शरायत पूरी करना जरूरी है तौबा के लिए। अगर इनमें से एक चीज मिसिंग है, निदामत तो हुई लेकिन बस छोड़ा नहीं मुझसे जाता ये काम, हाँ मुझे पता है कि ये गलत है लेकिन मैं छोड़ नहीं सकती, तो ये तौबा नहीं है। समझ आ गई बात? इन तीन शराइत को लिखे अपने पास, क्या है ये शराइत? तो अल्लाह ताला मेहरबान कब होता है? और किन लोगों पे होता है? ये उन लोगों के लिए नहीं जो बैठे रहे और कहे इन अल्लाह गफूरु रहीम, अल्लाह बस गफूरु रहीम है ना। जो हम सब के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा वो होती है, जो बहुत बड़ी मिस्टेक हम मेक करते हैं, और आम हमारा मुसलमानों का ये रवैया है कि हम गुनाह करते जाते हैं और फिर हम साथ कहते भी जाते हैं देखिए जी अल्लाह गफूरु रहीम है, बेशक अल्लाह गफूरु रहीम है, मगर इस आयत को हाईलाइट अगर कर लें और तबूक को एक तरफ रखें और सिर्फ ये सोचे कोई भी इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह ताला ने कब फरमाया कि असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम इन अल्लाह गफूरु रहीम, कब फरमाया? जब क्या वो करते हैं, देखिये एतराफू भी जुनूबी है, जब एतराफ करते हैं अपने गुनाह का, बेशक उनसे होते हैं मिले जुले होते हैं, बुरे भी होते हैं अच्छे भी होते हैं, रियलाइज भी हो जाता है फिर अच्छे भी कर लेते हैं, लेकिन तौबा करते हैं, तौबा में जल्दी करते हैं, वो नहीं घरों में लेटे रहे कि अब हम कब जाएंगे तो तब देखेंगे आराम से जाएंगे, अभी इतनी क्या जल्दी है, नहीं वो जल्दी करते थे, उन्होंने गए और उन्होंने अपने आप को कहा कि जब तक ये गुनाह हमसे नहीं धुलेगा अब हमने अपने आप को खोलना ही नहीं, अपने कफारा देने के लिए उसके लिए अपने आप को बांध दिया। नहीं कितनी इनको फिक्र थी, केयरलेस होके नहीं बैठ गए, तो बस सच्चे दिल से इंसान कर ले, इरादा सच्चे दिल से कर ले, लेकिन फिर हम क्या करें कि इंसान ही तो है ना हम, फिर हमसे भूल चुको तो फिर हमसे गुनाह हो जाता, फिर से तौबा कर ले कोई बात नहीं है, अगर इसके ऊपर भी बात आती है तो फिर हम वो देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको खोल दिया जाए। अब इसके बारे में कुछ आदीस आती है वो भी सुने कि अब उस्मान ने फरमाया कि कुरान करीम की यह आयत इस उम्मत के लिए बड़ी उम्मीद दिलाने वाली है कि हमारे जैसे जो लोग हैं जिनसे गुनाह भी होते हैं, कुछ हम खैर के काम भी करने की कोशिशें कर लेते हैं, तो उनके लिए बड़ी उम्मीद दिलाने वाली है। और बुखारी में है कि मेराज पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए तो उसके उसमें एक हदीस है कि साथ में आसमान पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हुई तो उनके आसपास कुछ लोग देखे जिनके चेहरे सफेद थे और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके चेहरों पे कुछ दाग धब्बे थे। ये दूसरी किस्म के लोग एक नहर में दाखिल हुए और गुसल करके वापस आए तो उनके चेहरे बिल्कुल साफ सफेद हो गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको बताया ये सफेद चेहरे वाले वो लोग हैं जो ईमान लाए और फिर गुनाहों से पाक साफ रहे, और दूसरे जिनके ऊपर धब्बे थे ना वो लोग हैं जिन्होंने मिले जुले अच्छे बुरे सब तरह के अमल किए फिर तौबा कर ली तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर दी। ये यहाँ पे आया ना अल्लाह मेहरबान होगा, उम्मीद है कि अल्लाह उनके ऊपर मेहरबान होगा, तो वो यही मेहरबानी है कि अल्लाह ताला फिर वहाँ पे उनको गुसल दे के इस नहर में कि ये गुसल करें और जब गुसल करके निकलेंगे तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली, उनके गुनाह माफ होगा। सुभान अल्लाह। इसी तरह बुखारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरे पास आज रात को दो आने वाले आए, यानी दो फरिश्ते आए जो मुझे उठा के लिए चले, हम एक शहर में पहुंचे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ख्वाब बयान फरमा रहे, हम एक शहर में पहुंचे जो सोने चांदी की ईंटों से बना हुआ था, वहां हमें चंद ऐसे लोग मिले जिनका आधा धड़ तो बहुत सुडोल खुशनुमा खूबसूरत था और आधा नहायत बुरा और बदसूरत था। इन दोनों ने इनसे कहा जाओ, ये जो दोनों फरिश्ते थे ना उन्होंने ये जो बदसूरत थे इनसे कहा जाओ और इस नहर में गोता लगाओ, वो गए और गोता लगा के वापस आए तो वो बुराई उनसे दूर हो गई थी और वो नहायत खूबसूरत और अच्छे हो गए। फिर इन दोनों यानी फरिश्तों ने मुझसे कहा ये जन्नत आदन है, ये आपकी मंजिल है यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी देखा था ना ये जो बदसूरत थे यानी बुरे थे ये वो लोग हैं जो नेकियों के साथ बदियां भी मिलाते थे, अल्लाह ताला ने अब इनसे दरगुजर कर दिया और इनको माफ कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो हमें माफ फरमा दे। तो ये देखिये ये आपने कभी देखा है वो एड आते हैं कभी कि वो एक चेहरा होता है उसके ऊपर उन्होंने लाइन लगाई होती है, आधा वे झुरियां या दाग धब्बे होते हैं, दूसरा इतना हेल्दी और खूबसूरत होता है, फिर वो कहते हैं हमारे ये प्रोडक्ट यूज करें तो आपका इस तरफ यानी ये भी अच्छा हो जाएगा, देखो आफ्टर और बिफोर और आफ्टर इस तरह से दिखाए होते हैं। तो जब मैं ये आयत पढ़ी थी तो यही मेरे जहन में आया, ये हदीस पढ़ी थी कि देखिये आधा उनका धड़ क्या था बिल्कुल खूबसूरत खुशनुमा और आधा धड़ क्या था ये जो बिल्कुल बदसूरत हो गया था। ये खूबसूरत क्यों? वो जो नेक अमल करते थे, और बदसूरती किस वजह से? वो जो बुराइयां करते थे। अरे देखो कि कभी हम चाहेंगे कि हमारा आधा आधा चेहरा जो है ना वो बदनुमा हो बदसूरत हो उस पर दाग धब्बे हो, हमेशा ये चाहेंगे ना कि ऐसा ही हो जाए जैसे दूसरा आधा खूबसूरत है, लेकिन जब इंसान बुराइयां करता है तो वो अपना हाफ को گندا کر رہا ہوتا ہے اور بدصورت کر رہا ہوتا ہے. اتنی پیاری مثال کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب کے ساتھ بتائی تو کتنی پیارے طریقے سے یہ بات کو سمجھا دیا ہمیں کہ ہم کیسے لگتے ہیں. پھر ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا فیس کلین اور اچھا ہو یا ہم چاہتے ہیں آدھا دبے اور آدھے پہ خوبصورتی ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ درگزر کر دیا. لیکن پھر اگین یاد رکھیں کہ بدیاں اور نیکیاں ملانے والے سب لوگ نہیں, وہ والے جو اعتراف کرتے ہیں پھر اپنے گناہوں کا, جو پھر معافیاں بھی مانگ لیتے ہیں, جو پھر صحیح ہونے کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں. تو پھر جو بتقاضائے بشری انسان ہے تو وہ پھر ان سے گناہ ہو جاتا. تو فرمایا خود من اموالہم صدقتا. اب سبحان اللہ یہ جو دو آیتیں ہیں نا یہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں, یعنی جو بندے کے لیے جو گناہگار بندہ نا اس کے لیے محبت میں ڈوبی نہیں آئی آیتیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو اب ان سے گناہ ہو گیا, اب یہ لوگ آپ کے پاس اپنے صدقے لے کر آئیں گے تو آپ ان کے صدقوں کو ریجیکٹ نہ کرنا, کیونکہ پہلے کہا گیا تھا نا منافقین سے آپ کچھ نہیں لینا, بس لے جاؤ اپنی چیزیں واپس, اب تمہارے سے کچھ نہیں لیا جائے, اب ایکسپٹیڈ ہی نہیں ہے تمہارا کوئی صدقہ یا کچھ. ان کے لیے کہا گیا ان کے مالوں سے لے لو. کیوں؟ جب آپ ایکسپٹ کریں گے نا ان کے دل کو ڈھارس ہو جائے گی, کیونکہ وہ ایک گلٹ اور وہ ایک بے چینی اور وہ ایک صدمہ جو ان کو ہے کہ ہائے ہم سے غلطی ہو گئی, یہ ہم سے کیا ہو گیا, وہ دھل جائے گا. تو طاہرہم, پاک کرو ان کو, یعنی ان کا گناہ بھی دھل جائے گا. کیونکہ صدقہ جب انسان کرتا ہے تو صدقہ اللہ کے غضب کو ایسے بجھا دیتا ہے, اللہ کے غصے کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے, یہ حدیث ہے. اور صدقہ انسان کے گناہوں کو دھوٹ دینے والی چیز ہے. تو یہ جب ان کی نا ان کو کھول دیا گیا نا تو پھر یہ اتنے ان کو یعنی ایک طرح سے شکرانے کے لیے اتنا سارا مال صدقے کے لیے پیش کرنے کے لیے لے آئے, جیسے ہوتے کہ انسان اتنا ریلیف ہو گیا کہ شکر ہے کہ میری توبہ کرا, میں کچھ ایسے کروں کہ بس یعنی اب میری ایکسپٹینس ہو جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس خوش ہو جائیں اور یعنی قبول کر لے میرا صدقہ. تو وہ اس خوشی کے اندر اور شکرانے کے طور پہ لے کر آئے. جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے, جیسے آپ سے کوئی ناراض ہو گیا, کوئی غلطی آپ سے ہو گئی, اب جب وہ راضی بھی ہو جاتا تو آپ کوئی ایکسٹرا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے کہ تاکہ اس کو بہت اچھا زیادہ میں خوش کر دوں نا. جتنا آپ آگے پیچھے نہیں کرتے اس سے بھی زیادہ بڑھ کے گپ کرتے ہیں, کیونکہ وہ جو ناراضگی ہے اس کی وہ اس کو مٹانے کے لیے نا, حالانکہ وہ راضی ہو گیا ہے لیکن وہ جو آپ کے دل میں ایک وہ چھوٹی سی گلٹ اور وہ ہوتی ہے نا اس کو دور کرنے کے لیے کرتے ہیں نا ہم, کہ ہم ایکسٹرا ہو کے آگے ہو کے جو دل میں تھوڑا بہت رہ بھی گیا اس کو مٹانے کے لیے کرتے ہیں, اپنے تعلقات کو اور اچھا کرنے کے لیے. تو وہ صدقہ لے کر آ گئے, سارا اپنا مال لے کر آ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود من اموالہم, ان کے مالوں میں سے, سارے مال نہیں لے لینا, مالوں میں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نہیں لیا کہ نہیں سارا نہیں, ایک تہائی مال کا صدقہ قبول کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے قبول کریں تاکہ ان کے دل اچھی ہو جائے کہ چلو ہم سے لے لی یہ چیز, اب آپ سے کوئی ناراض ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا, اب آپ نے کہا میں اس کو گفٹ دیتی ہوں کوئی, تو آپ گفٹ لے لیں. اگر آگے سے وہ کہہ دیں نہیں گفٹ تو نہیں میں نے لینا, تو آپ کے دل میں ہوگا ہے ابھی تک اس کے دل میں, اس کا مطلب میرے لیے کوئی ناراض کیا. تو آپ اتنا اچھا سا گفٹ لے کے جاتے ہیں کہ اور اس وہ ایکسپٹ کر لینا تو آپ کے دل کو جاتا ہے کہ شکر ہے اب کچھ بہتر ہو گیا ہمارے تعلقات. تو ان کو اتنا گلٹ تھا, اتنی ان کو رنج تھا کہ ہائے ہم نے کیا کر دیا, یہ بس آگے آگے چلتے رہے, چھاپ جاتے ہیں چھاپ جاتے ہیں چھاپ کرتے ہیں, بس کرتے کرتے رہ ہی گئے. تو وہ لے کے گئے ہیں اب صدقہ لے کے گئے, میرا رب کتنا کریم ہے, وہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے دل اچھے کرنے کے لیے نا, کہ یہ دل ان کے خوش ہو جائے, یہ پاک ہو جائے, ان کا تزکیہ کرنے کے لیے نبی آپ لے لیں ان کے مالوں میں سے. وہ صلی علیہم, اب دیکھو سبحان اللہ, رب فرماتا ہے اپنے نبی سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی دعا دیتے تھے جس وقت کوئی صدقہ لے کے آتا تھا, اللہ تعالیٰ فرما رہے اب آپ ان کے لیے دعائے رحمت کرو, اے نبی ان کے لیے دعائے رحمت کرو. کیوں؟ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ, کہ آپ کی جو دعا ہے نا اس سے ان کے دلوں کو سکون ملے گا. سبحان اللہ, رب گناہگاروں سے بھی ان پہ بھی کتنا مہربان ہے کہ اپنے نبی کو انسٹرکشن دی کہ ان کا صدقہ قبول کر لو, جیسے کہ گفٹ سا لے کر آئے ہیں تو ایکسپٹ کر لیا تو ان کے دل اچھی ہو جائے, یہ اس سے ان کا گناہ بھی دھل جائے, ان کا تزکیہ بھی ہو جائے. تزکیہ مطلب کیا؟ تزکیہ ہوتا ہے کہ پاک صاف کرنا اور نشو نما دینا, یعنی بڑھوتری دینا کہ ان کی ایمان بڑھ جائیں گی, ان کے حوصلے بڑھ جائیں, ان کے دل بڑھ جائیں گے, طہارت بھی ہو گئی, گناہ بھی دھل گیا, ان کے ایمان بھی بڑھیں گے, اور آپ ان کے لیے دعائیں بھی کریں, ان کو سکون ملے گا آپ کی دعا سے. اللہ اکبر, یعنی وہ لے کر آئیں گے اور یہ اب دیکھیں ان کو سکون چاہیے نا, گلٹ جو ہے, تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا دیں گے, دیکھیں جب کوئی آپ کو دعا دیتا ہے کتنی خوشی سی ہوتی ہے, دل میں کتنا سکون ہوتا ہے, یعنی ان کو سکون, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کے دلوں کو مرہم لگا دیا جائے, ان کو سکون مل جائے, تو وہ جو گلٹ ہے گناہ کی گلٹ وہ دور ہوگی نا. گناہ کا بھی تو ایک ہوتا ہے نا, انسان کے اندر ایک بے چینی بے سکونی وہ دور ہو جائے گی. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. دیکھیں انہوں نے جب انسان گناہ کرتا ہے نا, اس کے سامنے دو رویے ہوتے ہیں, یا تو وہ ڈھیٹ ہو جائے, جسٹیفیکیشن دے, اڑا رہے اپنے گناہ کے اوپر, تب نہیں ہے اللہ ان اللہ غفور رحیم, تب نہیں کہا گیا کہ وہ اڑا رہے اور ڈھیٹ بنا رہے تو وہ بس ان اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ خود ہی معاف کرنا. فرمایا آج سی غلطی مان جاؤ, دیر نہیں لگائی جنہوں نے, اللہ کی رحمت میں وہ داخل ہو گئے, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ ان کی کیسی دلجوئی کرتا ہے, پھر اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں, پھر اللہ کو وہ اتنے پیارے ہو جاتے کہ ان کو ندامت ہوئی, ان کو اس چیز اپنا قصور ان کو اتنا لگ رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ستون سے باندھ کے کھڑے ہو گئے, ان کو یہ چین نہیں آ رہا کہ ہمارا ان سے گناہ ہو گیا, یہ ڈھیٹ نہیں ہوئے گناہ پہ, یہ آرام سے لیٹ نہیں گئے کہ ہم نے اور غزوات میں تو حصہ لیا ہوا, کیا ہو گیا اگر اس میں نہیں گئے تو, اتنی بگ ڈیل ہو گئی, اتنی بڑی بات بنا لی ہماری بات کو, ایسے نہیں رہی یہ. اللہ اکبر, اور نہ انہوں نے انا کا مسئلہ بنایا, یہ فوراً جھک گئے. یاد رکھیں جب انسان گناہ کرتا ہے شیطان بڑی تاویلیں سجاتا ہے, توبہ کی طرف نہیں آنے دیتا, لیکن دیکھیں جو انسان اس وقت جھک جائے تو اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لیے کیا ہے, کہ پھر ایسے لگ رہا ہے جب یہ انسان پڑھتا ہے نا, وہ یہ آیت پڑھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جب وہ پلٹے نا تو اللہ تعالی نے تو جیسے سینے سے ہی لگا لیا کہ اے نبی آپ نے بھی ان کے صدقے قبول کرنے, آپ نے بھی ان کا تزکیہ کرنا ہے, آپ نے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا اور جاننے والا, جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو سن بھی رہا ہے, اور وہ جانتا بھی ہے کہ کون کس دل سے کر رہا ہے اور کس دل سے صدقہ کر رہا ہے. اَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةً عِبَادِهِ, کیا ان کو نہیں پتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے, وہ بندے جن سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں اور نیکیاں بھی کرتے ہیں, کیا وہ نہیں جانتے؟ اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا, ایک دفعہ کر لیا توبہ کر لی, دوسرا دفعہ پھر ہو گیا, پھر چلو توبہ کر لی, پھر تیسری دفعہ پھر ہو گیا, اب شیطان کا تل ہو تمہارے تو اس سے تو تمہاری تو توبہ کبھی پکی ہونی ہی نہیں ہے, اب تمہاری کہاں سنی جائے گی, اب تمہاری تھوڑی توبہ ہوگی, توبہ تو اس کے لیے جو ایک دفعہ کرے اس وقت باز آ جائے, اب تمہاری نہیں توبہ قبول ہونی, اب تم تو روز ہی گناہ کر لیتے ہو. تو اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ ہوا یقبل التوبہ عن عبادی, کیا ان کو پتا نہیں ہے یہ شیطان کی بات میں کیوں آتے ہیں, کیا ان کو نہیں پتا اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے اپنے بندوں سے؟ بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے سبحان اللہ کہ بائیں طرف والا فرشتہ جو ہے, جو جب مسلمان بندے سے غلطی ہوتی ہے نا تو بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں قلم رو کے رکھتا ہے, 6 گھڑیاں وہ لکھتا نہیں ہے اس کے گناہ کو, پھر اگر وہ شرمندہ ہو کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ لکھتا ہی نہیں ہے, اور اگر نہیں معافی مانگتا تو پھر وہ ایک برائی لکھتا ہے. اللہ اکبر, تو اللہ تعالیٰ نے تو توبہ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا رکھا ہوا ہے, جب تک یہ جان نکلنے کے لیے یہ توبہ غرغرے سے پہلے ہے غرغرا نہیں جب شروع ہو جاتا نا, غرغرا اس آواز کو کہتے ہیں جو جان نکلنے کے وقت حلق سے نکلتی ہے, ایک آواز آنی شروع ہو جاتی ہے جب انسان کی روح یہاں تک پھنسنے لگتی ہے نا, اللہ اکبر, تو وہ آواز آنے لگتی. اس سے پہلے پہلے تک توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ قبول کرنے والا ہے اس توبہ کو. ان کو پتا نہیں ہے کہ اللہ قبول کر لیتا, پھر کیوں نہیں اللہ سے, یعنی کیوں نہیں پھر معافی مانگتے, پھر تو معافی مانگ لو نا, کیوں یہ بات بھول جاتے ہو. یا خود صدقات, اور اللہ قبول کرتا ہے صدقے, تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے صدقے پیش کرو تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. اور اللہ صدقہ لے کے پھر ایسے ہی نہیں ہے, اللہ اس صدقے کو پالتا ہے پالتا ہے پالتا ہے, جیسے تم اپنے بچھیرے کو پالتے, گھوڑے کے بچے کو پالتے, اللہ تمہارے صدقے کو اس طرح پالتا ہے. حتیٰ کہ ایک کھجور بھی دی ہوتی ہے تم نے صدقے میں, تو اللہ تعالیٰ اس کو اور پہاڑ جتنا کر دیتا ہے. ایک کھجور سوچے کھجور کا سائز, اور دیکھیے سوچے جنہوں نے دیکھا ہوا اوہد پہاڑ اتنا بڑا کر دیتا ہے تمہارا صدقہ لے کے. وہ پال رہا ہے اس صدقے کو, تمہیں پتا بھی نہیں, تم کھجور دے کے بھی بھول گئے, لیکن اللہ لے لیتا ہے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ میں جائے جس کے بھی جس کو آپ نے صدقہ دیا, وہ غریب ہے مسکین ہے, اس کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتی ہے وہ چیز جو آپ نے صدقہ دیا. ان اللہ هو التواب الرحیم, کیا ان کو نہیں پتا تین باتوں کا کہا گیا علم یعلم, یہ تین باتیں کون سی؟ پہلی بات کہ اللہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی توبہ کو, اس بات کو نہ بھولو. نمبر ٹو بات, وہ یاخذ الصدقات, اللہ لیتا ہے صدقات کو. نمبر تھری بات, ان کو نہیں پتا کہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم, تو جب بھی مجھ سے دعا کرے اور مجھ سے گناہ معاف کرنے کی امید رکھے تو تیرے جتنے بھی گناہ ہوں میں بخش دوں گا, اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ تواب ہے, وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے. اے ابن آدم, اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائے پھر تو مجھ سے بخشش مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں. اور اے ابن آدم, اگر تو زمین بھر کے گناہ لے پھر مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا تو میں اتنی مقدار میں تجھے بخشش سے نواز دوں گا. اور فرمایا وہ اتنا رحیم ہے, اتنا رحیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اتنا اس کو پاک صاف کر دیتا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا گناہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے کو نفاق ہے تو اللہم طہر قلبی من النفاق, اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو کبھی بھی یہ نہ سوچ کے انسان توبہ سے پیچھے رہے کہ میری توبہ کیسے قبول ہوگی, اب تو ہو ہی نہیں سکتی. نہ مایوس نہ ہونا, کیوں مایوس ہوتے ہو, کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے اپنے بندوں سے. کتنا ہمیں اندھیروں سے نکال لیا اور مایوسیوں سے اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے جب وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تو بہت توبہ قبول کر لیتا ہوں, بہت زیادہ قبول کرنے والا, میں تو رحیم ہوں, پھر بھی تم مایوس ہو گئے, پھر بھی تم آتے نہیں. تو یعنی توبہ تو کرو نا, بات یہ ہے ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں کہتے رہو بس اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم, وہ تو توبہ کو قبول کر لیں, تم توبہ کرو بھی تو صحیح نا, اور اس امید کے ساتھ کرو کہ اللہ معاف کر دے گا, پھر بعد میں ہو جائے وہ اللہ پھر معاف کر دے گا. ہم نے تو کرتے ہی رہنا ہے کہ ہم تو ہیں ہی خطا کار, ہم نے کب کہا کہ ہم پرفیکٹ ہیں. اور پھر وہی بات آ گئی, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, اور عمل کرتے رہو, کرو, آپ کہہ دیجئے کہ عمل کرو, عمل کر کے دکھاؤ, اللہ بھی تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی اور مومن بھی. یعنی پھر دوبارہ وہی بات آئی کہ عمل کر کے دکھاؤ, باتیں نہیں اللہ کو چاہیے, محنت کرو آئندہ کے لیے دکھاؤ. اور توبہ کے بعد دیکھیے یہ بات آئی ہے, اس سے کیا پتا چلا, یو اسٹل ہیو چانس, ابھی بھی موقع ہے, اب تم اب سے غلطی ہو گئی ہے کوئی نہیں, اب اصلاح کر لو نا. بس اتردون الى عالم الغیب والشهادة, اچھا پھر رسول بھی دیکھے گا, پھر ایمان والے بھی دیکھیں گے, یعنی جن کے سامنے غلطیاں کی ہیں اب وہ بھی دیکھیں گے کہ تم کتنے اچھے عمل کر رہے ہو, اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب والشهادة کی طرف, وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے رہے. وآخرون مرجون لامر اللہ, और अब मैंने जैसे आपको अभी बताया 10 में से 10 जो पक्के थे उनमें से कितने थे जिन्होंने अपने आप को सतूनों से बांधा, पिलर से बांध लिया था मस्जिद नबी के? 7, ठीक है। अब कितने रह गए? 3। अच्छा, 3 कुछ दूसरे ऐसे थे, अल्लाह अकबर, जो जिन्होंने अपने आप को सतूनों से नहीं बांधा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने भी कहा कि हमसे हो गई है गलती, हम मतलब कसूरवार हैं। उन्होंने अपने यानी गुनाह का इतराफ किया, नदामत की, लेकिन सतूनों से नहीं बांधा था, ये इन्होंने भी इतराफ किया। अब इनके लिए क्या है? इनका जो डिसीजन है ना वो पेंडिंग है, ठीक है। आखरुना मुरजऊना लि अम्रिल्लाह, ये पोस्टपोन्ड है, अभी पेंडिंग है अल्लाह के फैसले के लिए। इम्मा युअज़्ज़िबुहुम व इम्मा यतूबु अलैहिम, चाहे तो अजाब दे उनको और चाहे तो मेहरबान हो जाए उन पर। और इनमें कौन थे? वो थे जो पक्के मुसलमान थे, इनमें वो थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखलिस थे, वफादार थे, मुनाफिक नहीं थे। इनमें वो थे जो कई गज़वात में हिस्सा ले चुके थे, काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबी और हलाल बिन उमैया। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? इनका मामला अभी मुलतवी है, 50 डेज तक इनका मामला मुलतवी रखा गया, 50 डेज तक। और इनके पर क्या गुजरी थी और 50 डेज इनके कैसे गुजरे थे? इनको एक तरह से ये सजा दी गई थी कि अब आपका, उन्होंने आके कह दिया था कि हमारा कोई, हम नहीं कोई कहते, हमारा कोई उजर था, हमारा कोई ये था वो था, हम बिल्कुल मानते हैं कि हमने गलती की है, सुस्ती की वजह से हम नहीं गए। तो अब क्या है, इनको सजा दी गई सोशल बायकॉट, कि इनसे कोई बात नहीं करेगा। मुनाफिक तो मुनाफिक थे ना, उनसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इराद कर लिया, मगर जो जितना करीब होता है ना उससे गिला भी उतना ही होता है, कि तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये करोगे, इससे उनकी पकड़ ज्यादा थी, वरना आप सोचेंगे उनको छोड़ दिया, इनको क्यों नहीं छोड़ा। और उनकी तो पकड़ है ही है अल्लाह के यहाँ, जो उनकी पकड़ होगी यही हम दुनिया में भी सोचते हैं, फलानों की मुसलमानों की क्यों पकड़ हो गई, तो फिर काफिरों तो इतना कुछ कर रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं होता, फिर अल्लाह ताला उनको क्यों नहीं पकड़ा था। जो देखिए, जो आपका प्यारा, आप अपने बच्चे को ही कहते ना तुमने क्यों ऐसे किया, अब बाहर का बच्चा कोई गलत काम कर रहा था आप उस तरह से नहीं उसको कहते, सड़क चलता हुआ बच्चा कोई गलत काम कर रहा है आप नहीं कहते। आज जो आपके करीब होता है, जो आपके जितना ज्यादा करीब होगा उतना ही गिला भी होता है, तुमने किया, तुम तो इस तरह से नहीं थे। तो सच्चे मुसलमान को अल्लाह ने यहीं पे भी धो देना होता है ना, साफ कर देना होता है, और उनकी तरबियत भी करनी होती है, उनके गुनाह को भी यहीं पे साफ करना होता है और उनकी तरबियत। तो इसलिए उनके लिए यहीं पे उनका सख्त मुआवजा हो जाता है, सख्त पकड़ हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ये अल्लाह ताला के ऊपर है इनका फैसला। तो क्या पता चला, असल अथॉरिटी किसके पास है, किसी को माफ करने की, किसको अजाब देना है, मेरे और आपके पास नहीं है कि हम फतवे देते रहे अजाब की और फलाने के ऊपर, फलाना ये हो जाएगा और उसको ये होगा और फलान को तो माफी और फलाने को नहीं, बस बहिती दरवाजे से गुजर जाओ तो माफी माफी है। कौन, किसने आपको सर्टिफिकेट दिया कि आप लोगों की बख्शिश के भी परवाने देते फिर या अजाब के देते फिर? ये फैसला अल्लाह ताला करेगा, और वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह है इल्म वाला हिकमत वाला। अल्लाह ताला अपने इल्म और हिकमत पे मबनी फैसला करेगा कि किसको क्या देना है। तो अपने ऊपर कभी इस तसल्ली के साथ ना बैठ जाए, मुतमईनी हो जाए और करते रहे हर वक्त, ये होना चाहिए दिल के अंदर, डर होना चाहिए कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे। कोई पता नहीं कि किसका फैसला पेंडिंग है, किसका फैसला किस तरह, और फिर भी अब जाहिर है वो माफियां तो मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला के ऊपर है किस की पकड़ करे और किसके ऊपर मेहरबानी कर दे। इनका फिर फैसला क्या हुआ, जितना 50 डेज के बाद, 15 नहीं, तो जो सोशल बायकॉट था ना, कह दिया गया था कोई इनसे बात नहीं करेगा। और शुरू में तो ऐसे लग रहा था ये कोई इतनी मुश्किल सजा नहीं है, लेकिन जो इनके ऊपर गुजरी वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी, आयत नंबर 118 में इनका फैसला आएगा, तब मैं आपको बताऊंगी कि इनके ऊपर क्या गुजरी, ये दिन इनके लिए क्या थे, क्यामत से कम नहीं थे। تو بہت ہی ایک سبق آموز واقعہ ہے ان تین لوگوں کا، اور ان میں سے ایک کا تو واقعہ بہت ڈیٹیل سے آتا ہے. تو ابھی یہ پینڈنگ ہے فیصلہ، وہ فیصلہ جب آئے گا پھر ہم ساری انشاءاللہ ڈیٹیل دیکھیں گے اس کی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة إنك تعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. آمين يا رب العالمين. تلاوة سنة.
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم.